أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو ہے وہ معرفت امام ہے اور آیہ کریمہ میں جو امام کے صفات بیان کیے گئے ہیں اسی آیت میں صرف اسی حد تک گفتگو ہو رہی ہے کل کی گفتگو اس منزل پر تھی کہ ان کو پروردگار عالم نے امام بنایا ہے، یعنی وہ کائنات میں سب سے آگے ہیں۔ امام یعنی آگے رہنے والا، لیکن ہم کس حد تک انہیں امام مانتے ہیں؟ گفتگو اس لفظ پر تھی۔ چونکہ پوری کائنات میں کسی مخلوق کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جو ان کے تقاضائے امامت کو پورا نہ کرے، کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے تقاضائے امامت کو پورا نہ کرے۔ تقاضائے امامت کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ان کا واجب الاطاعت ہونا، یہ تقاضائے امامت ہے۔ چونکہ وہ آئے ہیں کائنات کی ہدایت کے لیے، ہدایت تشریعی کے لیے بھی اور ہدایت تکوینی کے لیے بھی، اور ہدایت اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے کہ جب ہادی واجب الاطاعت ہو۔ لہذا ان کی امامت کا تقاضا ہے کہ واجب الاطاعت ہو۔ اور اس تقاضائے امامت کو کائنات کی ہر مخلوق پورا کر رہی ہے، کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے تقاضائے امامت کو پورا نہ کرے، یعنی اختیار نہیں ہے۔ صرف انسان ایسا ہے، یا اسی کی دوسری قسم جن، کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، جناب انسان کو مالک نے اختیار دیا ہے، اور یہ تقاضائے امامت کو پورا کر بھی سکتا ہے اور پورا نہیں بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ چاہے تو ان کو واجب الاطاعت مانے، اگر نہ چاہے تو واجب الاطاعت نہ مانے، یہ اختیار ہے۔ اور اس اختیار میں امام نے اپنے اختیار سے کوئی استفادہ نہیں کیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں، اگر امام چاہ لے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم کو نہ مانے، اگر چاہ لے۔ لیکن قرار یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ذریعے یا اپنے ارادے کے ذریعے اپنے آپ کو کائنات پر واجب الاطاعت بنائے، نہیں، یہ قرار نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوگا تو کمال انسانی ظاہر نہیں ہو سکتے، پھر انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، پھر انسان اور شجر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر انسان سورج و چاند کے طریقے سے مجبور ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس کے درمیان۔ انسان اسی وقت انسان رہ سکتا ہے جب اس کے پاس اختیار ہو، اور جب تک یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ انسان نہیں ہے۔ انسان یعنی ایسی مخلوق جو کمال کی طرف جا رہی ہو، اسی لیے کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں کمال نہیں ہے، حتیٰ فرشتوں میں بھی کمال نہیں ہے۔ کمال یعنی تدریجن آگے بڑھنا، زینہ بزینہ آگے بڑھنا، یہ فرشتے کیا نہیں ہیں؟ جو فرشتہ، جو ملک جس مقام پر ہے وہی ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے اسے خلق کر دیا اسی جگہ موجود ہے، نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا،
ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے جتنا تو نے دے دیا. یعنی جو تو نے دے دیا وہ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر کمی نہیں ہوگی تو پھر زیادتی بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ انسان کا کمال ہے کہ جتنا اسے دیا جاتا ہے یا اس میں زیادتی کر سکتا ہے یا اس میں اضافہ کر سکتا ہے, یہ کمال انسانی ہے. اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان میں اختیار پایا جاتا ہے, دوسری کسی مخلوق میں اختیار نہیں پایا جاتا. اور یہ اپنے اختیار سے چاہے تو اپنے آپ کو آگے لے جائے یا سوء استفادہ کرے اور اپنا نقصان کرے. صرف ایک مخلوق ہے انسان جو امام کے واجب الاطاعت ہونے کو مانے یا نہ مانے. اور میں کہہ چکا کہ یہ امام نے اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا انسان کے, ورنہ اگر وہ چاہ لیتے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اطاعت نہ کرتا. اور جہاں پر ضرورت تھی وہاں انہوں نے دکھایا بھی ہے. جناب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ہارون نے بلایا رات کے وقت, دربار میں طلب کیا. جو امام کے صحابی ہیں, جو امام کے ساتھی ہیں, وہ پریشان ہو رہا ہے کہ مولا اس وقت رات میں ہارون آپ کو بلا رہا ہے, گھبرا رہا ہے. ساتھی کا پریشان نہیں ہے, کہا کیوں, کا کچھ نہیں کر سکتا وہ, کہا رات کا وقت ہے, تنہائی میں ہے. اس نے کہا ہے کہ بہت غصے میں ہے ہارون. کہا دیکھو ایک جملہ پیغمبر نے کہا تھا اور ایک جملہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر ابو جہل ہمارے سر سے ایک بال توڑ لے تو ہمیں نبی نہ کہنا, اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہارون ہمارے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
آپ لوگ سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں, باہر بہت مومنین ہیں, جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں برائے مہربانی سمٹ جائیے. ایک بابا سے بلند سلوات پڑھتے ہو, جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں برائے مہربانی سمٹ. آپ لوگ کے درمیان جو بھی جگہ ہے اس کو پلیز برائے مہربانی پر کر لیجیے. تھوڑا آگے آ جاؤ. جتنا آگے آ سکتے ہیں پلیز آ جائیے.
کہ اگر ہمارے سر سے ایک بال کم کر لے تو مجھے امام نہیں کہنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کائنات کے اندر, لیکن ہم نے یہ چاہا ہے کہ وہ ظلم کریں. عجب, اس کے معنی ایک مجمع سن رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم کریں تاکہ کوئی بھڑاس دل میں نہ رہ جائے. اور ظالم کا ظلم سامنے آئے تاکہ چہرے پہچانے جائیں. تاکہ معلوم تو ہو کہ کون کیا ہے. میرے عزیزوں, یہ بحث طولانی بحث, اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. امام اس کائنات میں ہدایت کے لیے آتا ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دوسری بحث ہے, مولائے کائنات سے لے کر کے گیارہویں امام تک جو سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے تاریخ میں, ایک مسلسل سیرت ہے مولائے کائنات سے امام عسکری تک. ایک مسلسل سیرت ہے, کڑی سے کڑی جڑتی چلی جا رہی ہے. کام کیا ہے؟ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کو واضح کرنا. اور اس 23 سالہ زندگی کو اس طریقے سے واضح کرنا کہ جب تک دنیا چل رہی ہے کوئی زندگی کا گوشہ خالی نہ رہ جائے، کوئی زندگی کا گوشہ خالی نہ رہ جائے۔ اور آج ہمارے سامنے امام کی سیرت اس طریقے سے موجود ہے، امام کے اقوال اس طریقے سے موجود ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی شہری جملہ کہا ہو، کوئی گوشہ ہماری زندگی کا خالی نہیں ہے۔ فضاؤں میں اڑ رہے ہو اس کا جواب بھی موجود ہے، سمندر کی تہ میں اتر رہے ہو اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں پر انسان ہے اس کے لیے جو زندگی کی ضرورت ہے اس کا جواب موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں جو توضیح المسائل موجود ہیں ہمارے سامنے، جہاں مسائل کے جواب دیے جا رہے ہیں، جو فقہی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس کا جواب وہاں موجود نہ ہو۔ دنیا ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو مسئلہ سامنے آتا ہے ہمارا فقیہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ سوچیں گے، نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ پوچھیں گے، نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ مشورہ کریں گے۔ ترقی دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جب ترقی آگے بڑھے گی تو مسائل ایجاد ہوں گے، جب مسائل ایجاد ہوں گے تو ہر حال و حرام کی ضرورت پڑے گی۔ بھئی اب سے 100 برس پہلے جو ضرورتیں تھیں بہت کم تھیں، آج بہت زیادہ ضرورتیں ہیں۔ لیکن جو سوال کیا جاتا ہے، آپ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، جتنے سوال ہمارے فقیہ سے کیے جاتے ہیں، نہیں دکھا سکتے آپ کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے، اس کو کوئی شورا بنائیں گے پھر بتائیں گے، کوئی میٹنگ کال کریں گے پھر بتائیں گے، اس کو کوئی کمیٹی بنائیں گے پھر بتائیں گے۔ جی نہیں، مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ 80-90 برس کا انسان اکیلا اپنے کتاب خانے کے اندر ہوتا ہے، کبھی یہ کتاب کبھی وہ کتاب، اور چند مرتبہ ورق گردانی کے بعد کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ کیسے کہا آپ نے کہ یہ ہے؟ وہ ہماری طریقے سے نہیں کہتا کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ کسی مسئلے کو دیکھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ کی سمجھ کتنی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آج تک کسی ڈاکٹر سے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو دوا آپ نے لکھی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا کبھی؟ تو ہمیں کہنے کا حق کیا؟ ہم نے میڈیکل سائنس کو پڑھا نہیں؟ جب ہم نے میڈیکل سائنس کو پڑھا نہیں تو ہمیں کہنے کا حق کیا ہے کہ یہ دوا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آڑی ہے، یہ ترچی ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، ہمیں کیا حق ہے کہنے کا؟ لیکن یہاں پر ہم نے فقہ کے نام پر فے نہیں پڑھی، اور یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ مسئلہ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا جری ہو گیا انسان، غیرت بھی اچھی چیز ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں ایک دن کلاس میں بیٹھ جائیں، نام بھول جائیں گے اپنا، ایک دن فقہ کے کلاس میں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو توضیح المسائل میں آپ دیکھتے ہیں، لکھا یوں کرنا چاہیے، بلکہ آسانی سے 1.5 لائن کے جواب ہیں۔ اس 1.5 لائن کے جواب تک پہنچنے کے لیے کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں، کتنے علم اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم اس بارے میں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پیش کیا، اس فقیہ نے دیکھا، اس کے بعد کیا اس کا جواب یہ ہے؟ کس دلیل کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ فلا امام کی فلا حدیث فلا کتاب میں؟ صرف یہی نہیں، اب یہ موضوع یہ نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا، فلا امام کی فلا حدیث فلا کتاب میں موجود ہے۔ یہ حدیث اس دلیل سے صحیح ہے کہ اس میں جتنے راوی استعمال ہوئے ہیں سارے کے سارے راوی صحیح السند ہیں، سارے کے سارے راوی معلوم ہیں، سارے کے سارے راوی معتبر ہیں۔ مثلاً فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس درمیان میں 25 راوی موجود ہیں، ان 25 راوی کے بارے میں یہ فقیہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں مارا گیا، یہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، مومن تھا کہ منافق تھا، اپنا تھا کہ پرایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ظاہری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ورنہ مسائل کتنے پیچیدہ ہیں وہ بھول جائیے کہ کیا ہے اس کے اندر۔ 13-14 علوم کا ماہر ہو تب فتویٰ دے سکتا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز پر نہ جانے کتنا وقت چاہیے۔ اور پھر فلاں امام کی فلاں حدیث کی روشنی میں یہ موجود ہے، یہ حکم ہے اس کا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے میں اس زمانے کا جواب وہ دے کے چلے گئے۔ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں، کس زمانے میں؟ امام عسکری کی شہادت 260 ہجری ہے، اور آج کتنی چل رہی ہے؟ 1437 شروع ہو گئی۔ 1437 مائنس 260 جو بچتا ہے، اتنے پہلے، اتنے پہلے اس زمانے کا جواب وہ دے کے چلے گئے۔ کیوں؟ چونکہ کسی فقیہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میری نظر میں ایسا ہے۔ توجہ کیجئے، مسائل سخت ہیں۔ کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی مفتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میری نظر میں ایسا ہے۔ اگر کہہ دیا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک فتویٰ کوئی اپنی مرضی سے دے دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ ایک فتویٰ کوئی اپنی ہوائے نفس کے تحت دے دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فلا آیت کی روشنی میں، فلا روایت کی روشنی میں، فلا حدیث کی روشنی میں، فلا قاعدے کی روشنی میں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار برس پہلے، ایک صدی پہلے نہیں، 10 صدی پہلے، کتنے برس پہلے وہ ان چیزوں کا جواب دے گئے جو بعد میں آنے والی ہیں، اور ابھی ظہور نہ جانے کب ہوگا۔ توجہ کیجئے، جبکہ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہر سال، یہ سال امام کے ظہور کا سال ہو، نہیں آنے والا جمعہ امام کے ظہور کا جمعہ ہو۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، چاروں طرف تشدد و ستم پایا جاتا ہے، وہ آنے والا جلدی آ جائے تاکہ ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے، عدل و انصاف سے کائنات بھر جائے، یہ ہماری آرزو ہے۔ لیکن نہ جانے وہ کب آئے گا۔ وہ جب بھی آئے، دنیا مسئلے سے خالی نہیں ہو سکتی، اور جواب سے خالی نہیں ہوگی۔ جتنا کہہ دیا ہے امام باقر نے، جتنا کہہ دیا امام صادق نے، کتنی ترقی آگے بڑھ جائے، ان کا جواب موجود ہے۔ اب پہچانا امام سب سے آگے ہوتا ہے۔ پہچانا آپ نے کہ امام سب سے آگے ہوتا ہے، کائنات سے آگے ہے۔ 100 برس پہلے کے مسائل دیکھیے، اور آج کے قابل قیاس نہیں ہیں۔ یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ واٹس اپ و وائبر و پتہ نہیں نہ جانے کتنے مزخرفات اس طرح کے، آج ان کا 100 برس پہلے تصور نہیں تھا، سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی انسان میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر چیز کا جواب پہلے وہ موجود ہے وہاں سے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہے۔ کسی فقیہ نے آج تک نہیں کہا کہ ہم دیکھ کے سوچ کے، نہیں، اس کے پاس موجود ہے۔ اتنا وہ دے گئے ہیں 260 ہجری تک۔ توجہ کیجئے، 260 ہجری تک وہ اتنا دے گئے کہ ہمارے کسی مجتہد اور کسی فقیہ کو نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی طرف نظر نہیں کرتا، اس کے سامنے اتنا اثاثہ موجود ہے کہ وہ اسی کی روشنی میں فتویٰ دے دیا کرتا ہے، بلا وجہ ان کی مخالفت نہیں ہو رہی. دشمن اتنا سرمایہ بلا وجہ خرچ نہیں کرتا. ہم نے نہیں پہچانا، دشمنوں نے پہچانا. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور اب بات آئی ہے تو سن لیجیے عزیزوں، کہ جب امام عسکری کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر ایک مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، مستقل گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بزرگ تو جانتے ہیں، ہمسن و کمسن بھائیوں کو صحیح کانسیپٹ پیدا ہو کہ ہے کیا. نہ جانے کتنے ہمارے دین کے ایسے مسئلے ہیں کہ اصل مجھ جیسا جاہل بھی صحیح تصور نہیں کر پایا اس کا اب تک، کہ صحیح چاہتا کیا ہے دین، ہماری نہیں سمجھ آیا. ابھی بہت سی باتیں اس طرح کی ہیں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، جو دین کا لائق ہے، عمل ہے، اتنا سنہرا ہے، اتنا عالی ہے، لیکن ہم تک پہنچ نہیں پا رہا. ایک سلسلہ ہے جناب آدم سے شروع ہوا، آج تک چلا جا رہا ہے. کل بھی میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، ہر آنے والا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے، ہر آنے والا نبی اپنے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے. یعنی اس کے دو کام ہیں، ہر نبی کے دو کام ہیں، پہلے والے کی تصدیق، بعد والے کی بشارت، تاکہ پتہ چلے کہ نہ ہم اس سے الگ ہیں اور نہ بعد میں آنے والا ہم سے الگ ہوگا. سلسلہ کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی عرض ہوگا، وقت ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس طریقے سے یہ بڑھتا ہوا سلسلہ پیغمبر تک آیا. بڑھ کون سا سلسلہ رہا ہے؟ خدا کو شوق نہیں ہے ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجنے کے لیے. اب سوچے کبھی کیوں ہوا یہ سب، جناب آدم سے آج تک یہ کیوں ہوا سلسلہ پورا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آ رہا، کیوں آ رہا ہے؟ اور پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نور دیا جاتا ہے کسی انسان کی، اگر آنکھ آپریشن ہوا ہو یا اس کو آنکھ ملی ہو، کچھ ایسا ہو، تو ہائی پاور نور اس کے اوپر سامنے نہیں لاتے، سورج کے سامنے فوراً نہیں لایا جاتا، ورنہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جو ہائی وہ بھی چلی جائے گی. دھیرے دھیرے لائٹ دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ، تاکہ تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تم جاؤ، تم کو سمجھ سکے، پھر تم سے اوپر کوئی آئے گا. اور جب اب باقاعدہ آمادگی ہو گئی، اب آؤ سورج کے سامنے. وہ سورج کون؟ آفتاب رسالت و نبوت کون؟ خود پیغمبر. پیغمبر آ گئے کائنات میں، اب کوئی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ چونکہ کام پورا ہو گیا. میں نے اس سے پہلے اس کی مثال دی ہے، اب نہیں دوں گا. کام پورا ہو گیا، اب اس کے بعد امام آنا شروع ہوئے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ بھی کبھی اور مولا کائنات آئے، امام حسن آئے، امام حسین، ایک سلسلہ پورا چلا جناب امام عسکری تک. جب یہ جانے لگے تو اب کیا ہے؟ کہ اب جو آخری ہے وہ غیبت میں ہوگا. تو وہ غیبت میں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ کہ تم کو ہم یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. چونکہ آدم سے محنت ہوئی ہے امام عسکری تک، تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہمیں؟ کہا نہیں، تم کو ہم یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. کہا مولا پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو حدیث امام سے، امام گیارہویں امام سے ہے، کہ دیکھو من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. فقیہوں میں سے جو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے امام کا فقرہ، میں بہت رک کے عرض کر رہا ہوں، اب امام کا فقرہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب کوئی آیت یا روایت ہو تو انسان کو ٹھہرنا چاہیے، ایک ایک لفظ میں اتنے معانی ہیں کہ میں کیا عرض کروں آپ سے. من کانا من الفقہاء, فقہاء میں سے جو, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایسے نہیں ہوں گے, سب ایسے نہیں ہوں گے, اور تمہاری ذمہ داری ہے اس کو تلاش کرنا جو ایسا ہو. مولا یہ ہم کر لیں گے کیا تم کر لو گے؟ ہم نے تمہیں اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ اب تم کر لو گے. اگر تم نہ کر پاتے تو ہم کہتے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. اگر تم اپنے ہوائے نفس کو کنارے رکھو گے تو یہ کر لو گے, یہ کر لو گے. من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ, فقیہوں میں سے جو, پہلی شرط, سائنا لنفسہ, اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا, حافظا لدینہ, دین کا محافظ, مخالفا علی ہوا, ہوائے نفسانی کے خلاف عمل کرنے والا, مطیعا لامر مولا, اپنے مولا کے امر کا مطیع. یہ چار صفات اس حدیث میں آئے, باقی صفات دوسری حدیث میں, کہ جس میں یہ صفت پائی جائے تو عوام کے لیے یعنی مجھ جیسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے. کون کہہ رہا ہے؟ امام عسکری. کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن ان کے بعد امام ظاہر نہیں ہے. جب امام ظاہر نہیں ہے تم کو بے نکیل نہیں چھوڑیں گے, تم کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہیں سرپرست دے کے جائیں گے. جو جملہ کہنا چاہتے میرے سے توجہ کیجئے گا, تم کو سرپرست دے کے جائیں گے. مولا یہ سرپرست کب تک کے لیے؟ کہ جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے. جس جملے کے لیے زحمت دی ہے زائن ہو جی سو, جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے, جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے فقیہوں کی تقلید کرتے رہنا, ایسے فقیہوں کا اتباع کرتے رہنا, ان کی بات پر عمل کرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام نہ آئیں گے یہ سلسلہ فقاہت باقی رہے گا, یہ سلسلہ فقاہت باقی رہے گا. چاہے جس پارلیامنٹ میں اس کے خلاف بجٹ پاس ہو جائے وہ سارے بجٹ دفن ہو جائیں گے, امام کا کون سب سے آگے نظر آئے گا؟ ایک سلام بلند پر محمد اور آل محمد. لفظ امام کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام آگے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ کر لے دنیا, اوپر آئے نیچے جائے فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تمہیں تقلید کرنی ہے تو کوئی ایسا چاہیے جس کی تقلید ہو سکے. اگر دنیا خالی ہو گئی تو امام کا قول پھر امام نہ رہ گیا, امام کا قول آگے نہ رہ گیا. یہ ہمارا انداز ہے. ہم نے کہا وہاں بس ملتی ہے چلے جائیے, آپ نے کہا بس ہے ہی نہیں. کیوں؟ چونکہ ہم کو وہاں کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اچھا ہاں, 10 بسیں تھی چلی گئیں, اب کل جائیں گی. یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر امام کہہ رہا ہے یہ کرو, وہ سب کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کیا ہوگا, کتنے خبیث اٹھیں گے, کتنی مخالفت کریں گے, کتنا سرمایہ خرچ ہوگا, کیا 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 جائے گا. کہ تم اس سے نہ گھبرانا, اگر ہم نے کہہ دیا کہ رہے گا تو رہے گا. دیکھیے ایک چیز ہے بڑی قابل اہمیت ہے اور بڑا اس سے درس ملتا ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد. بڑی اہمیت ہے اسی کائنات میں. اسے کہتے ہیں حسد. حسد کے معنی کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں, ایک ہے حسد, ایک ہے غبطہ. اس کو رشک کہتے ہیں. حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہ رہ جائے. جو رش کرتا ہے وہ سوچتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے, اس کے پاس ہے, کاش ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. یہ صفت اچھی ہے چونکہ اس میں ترقی کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس میں ترقی کی علامتیں ابھی ہے, رمق باقی ہے کہ یہ آگے بڑھ جائے اس کو رش کرتے ہوئے کہ یہ وہاں موجود ہے, ہم یہاں کیوں ہیں, چلو آگے چلو, کاش پہنچ جائے وہاں تک. پہنچ جائے گا, ممکن ہے آگے بھی نکل جائے. لیکن حاسد جو ہوتا ہے جو اتنا خبیث ہوتا ہے, ملعون, یہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں, اس کے پاس بھی نہ رہ جائے, اور پھر اپنے بڑھانے کی نہیں اس کے گھٹانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے پیغمبر جو ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, کیا یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں؟ ہم یحسدون, یہ حسد کرتے ہیں آپ سے؟ اچھا, جتنی نعمتیں ہیں سب من جانب اللہ ہیں, اور حاسد اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ٹکراتا ہے. خدا کہتا ہے تو صحیح جو تیری ناک نہ رگڑوں. آج جو یہ چاروں طرف سے یلغار ہے ہماری فقاہت پر, آج جو چاروں طرف سے یلغار ہے ہمارے مراجع کرام پر, ہم کو معلوم ہے کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے, صرف حسد ہے, صرف حسد ہے. بات نہیں معلوم کہاں سے یہاں تک آئی, صرف حسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آلے. مشکل یہی ہے کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اب جب نہیں ہے اپنے پاس تو دوسروں کے دیکھے بھی نہیں جا رہے. رشک اس لیے نہیں ہے کہ مایوسی ہے. میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے عزیزو, آپ صاحب نظر ہیں. رشک اس لیے نہیں ہے کہ مایوسی ہے. مایوسی کیوں ہے؟ اگر تخت ہوتا تو چھین لیتے, اگر تاج ہوتا تو چھین لیتے, اگر حکومت ہوتی تو لے لیتے, اگر کوئی عہدہ ہوتا تو لے لیتے. یہ مسئلہ ہے علم کا. یہ مسئلہ ہے علم کا. اس کو چھینے کیسے, اس کو لے کیسے؟ اور جب علم کا مسئلہ آئے گا تو پھر اب علم تو ہے نہیں. اب جب باب علم سے پھرو گے تو نتیجہ کیا؟ سے پھرا تو پھر علم کہاں؟ پھر علم کہاں؟ پھر کچھ نہیں. پھر تو قسمت میں سوائے ہلاکت کے علم کہاں؟ جب باب علم سے پھر گیا کوئی, یہاں علم ہے, چھین تو سکتے نہیں, لے تو سکتے نہیں, کیا کریں؟ دیکھیے کبھی کبھی دشمن پر ترس آتا ہے, اس کی بیچارگی پر دل جلتا ہے, یعنی بیچارہ کرے تو کیا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ بات جملے معترضہ ہے, بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. آج یورپ میں یہی ہو رہا ہے, اور ہم کو ان کی بیچارگی پہ بڑا رحم آتا ہے کبھی کبھی. اگر نہ بولیں تو یہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, بول دیں تو اور تیز آگے بڑھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اگر نہیں بول رہے ہیں تو چرچ ٹوٹ کے مسجدیں, دوسری چیزیں ٹوٹ کر کے حسینیاں, یہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ رئیس جمہور کے گھر تک پہنچ گیا اسلام, یہ ہو رہا ہے. اگر نہ بولیں تو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو جو سویا تھا وہ بھی جاگ جاتا ہے. یہ عجیب مصیبت ہے دوران بین المحظورین, کہ نہ ادھر سے کچھ کر پاتا ہے نہ ادھر سے کچھ کر پاتا ہے, اور جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہمارا مذہب اور واضح ہوتا جاتا ہے دنیا کے سامنے. ایک زمانہ تھا, میں اس کو بہت ہی بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ محسوس کر سکے، ایک زمانہ تھا جب اربعین حسینی کو توڑنے کے لیے ساری سازشیں کی گئیں۔ میں کیا کروں، بہت چیزیں کہہ نہیں پا رہا ہوں آپ کے سامنے، ساری سازشیں کی گئیں، غیروں نے بھی کی، اپنوں نے بھی کی، انجانے طور پر ان کی پالیسی کو فالو کیا۔ اربعین حسینی کو توڑنے کے لیے، یہاں مجمع کو کم کرنے کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا، یہاں چلو وہاں چلو، ساری سازشیں سامنے آئیں۔ نتیجہ کیا نکلا، دشمن پہلے سے دیکھ رہا تھا، 14 سیکنڈ کی ایک کلپ، 14 سیکنڈ کی ایک کلپ کسی ٹیلی ویژن نے نشر کر دی۔ اس کو دیکھ کر کے ایک انسان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بس یہی سوال ہی تو ایجاد کرنا ہے۔ 14 سیکنڈ کی ایک کلپ کو نشر کیا گیا کربلا روز اربعین، جو لوگ پیدل جاتے ہیں نجف سے کربلا کی طرف، اس منظر کو 14 سیکنڈ کے کلپ نے نقل کیا۔ اس کو دیکھ کر کے ذہن میں سوال ہوا، یہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ بس جب تحقیق شروع ہوئی تو پھر جہاں یہ جا رہے ہیں وہیں ہم بھی جا، امام عسکری کی ایک حدیث تھی، بعض چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کون زندہ ہے کون مردہ ہے دنیا خود ہی دیکھ رہی ہے۔ اگر ایک لکیر دیوار پر کھینچی ہو اور لوگ کہیں بہت بڑی لکیر کھینچی ہوئی ہے یہ، اور آپ سے کہیں اسے چھوٹی کیجئے، لیکن اس کو چھوئیے گا نہیں، کیا کریں گے؟ کہا اس کے برابر میں اس سے بڑی لکیر کھینچ دیجئے، وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو مٹایا تو جس نے کھینچی ہے وہ اپوز کرے گا، نام سامنے آئے گا، مشکل پیدا ہوگی، اس کا بھی نام آئے گا۔ اگر آپ نے اس نے بڑی لکیر کھینچ دی، کچھ بھی نہیں، لکیر خود بخود ختم ہو جائے گی۔
آج نہ جانے کتنے دشمن اسی لیے زندہ ہیں، ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے صرف دشمنوں کو ہٹا کر کے صرف اہل بیت کا ذکر کیا ہوتا، آپ یقین جانے کائنات میں دوسرا نام نہیں ہوتا۔
وہ بھی امام عسکری کی ایک حدیث تھی، کیا؟ علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں، نشانیاں ہیں، کون کون سی؟ صلاۃ 41، 51، 51 رکعت نماز۔ مجھ جیسا انسان نہیں، سب استر باندھے کنارے ہٹا۔ پہلی علامت صلاۃ 51، 51 رکعت نماز روزانہ 24 گھنٹے میں، یہ نشانی ہے، شب قدر والی نشانی نہیں بنتی۔ اور زیارت الاربعین، اربعین کے دن حسین ابن علی کی زیارت، یہ مومن کی علامت ہے۔ والجہر والتعفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرنا۔ والتختم فی الیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے کہنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ ایک حدیث، توجہ کیجئے، ایک حدیث آج کیا اثر کر گئی، ابھی اربعین آنے دیجئے۔ ایک حدیث کیا اثر کر گئی، ابھی اربعین آئے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ کتنا مجمع، بہت کہا جاتا تھا ذرا بڑا مجمع ہوتا ہے اور یہ مشکلات ہوتی ہیں حج پر، وہ مشکلات ہوتی ہیں، کربلا نے دکھا دیا بہت چھوٹے ہو ابھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، ایک حدیث اثر اتنا ہے، اثر اتنا ہے کہ اس ایک حدیث کے نتیجے میں لوگ 14 منٹ کی کلپ دیکھ کر کے مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ اسی امام عسکری کی ایک حدیث کہ من کانا من الفقائے سائنا لنفسے وحافظا لدینے ومخالفا علی ہوا مطیعا امر مولا فللعوام ان یقلدوا، عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اس کے معنی یہ ہے جب امام نے کہہ دیا تو رہے گا، چونکہ امام آگے ہے، کائنات پیچھے ہیں، اپنی ساری ترقیاں، اپنے سارے علوم، اپنا سب کچھ لیے ہوئے پیچھے ہے، امام سب سے آگے ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے یوں تو ہوگا، دنیا چاہے جتنا حسد کرتی رہے، وہ اپنے پاس تو ہے نہیں، ان کے پاس بھی نہ رہ جائے، لیکن نہ رہ جائے کیسے؟ تم لاکھ صرف کرتے رہو، تم لاکھ کوششیں کرتے رہو، امام عسکری کا جملہ ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ہوں گے تو رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالآخر جو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ہمیشہ آگے ہے، اس پر کوئی فوقیت نہیں لے جا سکتا۔ امام کے جملے، امام کی نظر، ایسا نہیں ہے کہ امام اپنے زمانے تک دیکھتا ہے، نہیں، امام آخر زمانہ تک دیکھتا ہے۔ آج جو لفظ زبان پر جاری ہو رہی ہے یہ آخر زمانہ تک دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا پورا سلسلہ ہے مولا کائنات سے امام عسکری تک۔ زندگی میں جتنے رخ آنے والے ہیں وہ سب یہاں بیان کیے گئے۔ کسی کو مولا کائنات نے بیان کیا، کسی رخ کو، کسی رخ کو امام حسن نے بیان کیا، کسی رخ کو امام حسین نے بیان کیا۔ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ نقوش زندگی انسانوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور جب جانے لگے تو کہا اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں کسی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، چونکہ امام ہے اور امام آخر وقت تک دیکھ رہا ہے جہاں تک آنے والا ہے۔ جو بھی کائنات میں رونما ہوگا وہ امام کے سامنے ہے۔ ما کان وما یکون وما ہوا کائن کو ایک ساتھ دیکھنے والے کو امام کہا جاتا ہے، ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوا کرتی، ساری کائنات ان کے سامنے۔ یہ ایک مسئلہ۔ لیکن دوسرا مسئلہ جسے میں دو دن سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں پہنچ پا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم انہیں امام سمجھیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم انہیں امام سمجھیں۔ یہ تو امام ہیں، میں ثابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے بار بار، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں امام سمجھوں۔ کیا مطلب امام سمجھیں؟ بس آخری فقرہ اور مجلس کے آخری رخ پر۔ کیا مطلب کہ امام سمجھیں؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری اپنی خواہش اور ان کی گفتگو، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، تو ان کی امامت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہش کو دبا دینا، ان کی گفتگو کی آبرو رکھ لینا، یہ تقاضا ہے ان کی امامت کا، یہ ہے ان کو امام سمجھنا۔ توجہ کریں، یہ ہے ان کو امام سمجھنا۔ اور اس پر بہت سی گفتگو ہے، اور میں صرف ایک حدیث لاگئی ذہن میں آپ کے سامنے عرض کروں، حدیث قدسی، بہت جلدی سے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس سے کہتے ہیں؟ جو کلام خدا ہو مگر قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ جو کلام خدا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ پروردگار عالم نے مختلف قسمیں، بے عزتی و جلالی وارتفاع مکانی وعلوی فی مکانی وعظمتی وبہائی، چھ قسمیں کھائیں پروردگار عالم نے، پانچ نتیجے دیے ہیں آخر میں، درمیان میں ایک بات کہی ہے۔ خود یہ حدیث کئی گفتگو کا موضوع ہے۔ پانچ نتیجے دیے، جو ایسا کرے گا یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ جعلت الغنا فی ہمیں، جعلت الغنا فی نفسے، اس کو نفس کے اعتبار سے غنی کر دوں گا۔ وہ ہم ہو فی آخرتے، اس کا ہم و غم آخرت قرار دوں گا۔ وہ کفف تو علیہ ضیاعت ہو، اس کی معیشت زندگی کی کفایت کروں گا۔ وہ ضمن تو سماواتی والارض رزق ہو، زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ضامن قرار دوں گا۔ وہ کن تو ورائے تجارت کل تاجر، اس کی ہر تجارت کرنے والے تاجر کے پیچھے میں خود ہوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ چھ قسمیں کھا رہا ہے، بے عزتی و جلالی و علوی فی مکانی و عظمتی و بہائی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اپنے بلند مقام کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنی آبرو کی قسم۔ چھ قسمیں کھا کر کے پانچ نتیجے دیے، ایک بات کہی، وہ بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، آسان سی چیز، اپنی مرضی پر ہماری مرضی کو مقدم کر دو، صرف اتنی سی بات۔ یعنی اب ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اگر وہ قسمیں نہ کھاتا، وہ نتائج نہ سامنے لاتا، تب بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ حیا کا تقاضا یہ ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے آج تک پال رہا ہے، اتنی تو حیا ہم میں ہونی چاہیے کہ اس کی بات کو اپنی بات پر مقدم کر دیں۔ اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرنے والا انسان سامنے آ جائے، اس نے کہا وہاں چلے جاؤ، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں جانا تو وہاں چاہ رہا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو وہیں جاؤں گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ باحیا انسان کرتا ہے، نہیں کرتا اس طریقے سے؟ قدرت ماں کے پیٹ سے پال رہی ہے آج تک، کہتی ہے یہ کرو، اب اپنا دل تو نہیں چاہتا۔ امام کا قول یعنی خدا کا قول، بغیر کسی تکلف کے، جو امام کہہ رہے ہیں یعنی پروردگار کہہ رہا ہے، چونکہ یہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مالک ہیں، کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ فاطمہ، تمہاری رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہاری ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ گفتگو ہی نہیں کرتے مگر جو وحی ہوتی ہے وہی کہتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے، اور اب ہمیں اس فرش پہ بیٹھ کے یہی طے کرنا ہے، فرزند رسول پورا سال کبھی آپ کی مانی، کبھی اپنی مانی، کبھی آپ کی مانی، کبھی نہیں مانی، یہی کرتے چلے آئے۔ آپ کا لطف ہے، کرم ہے کہ آپ نے یہاں تک پھر پہنچا دیا، فرزند رسول پھر عہد کرنے آئے ہیں، یہ محرم نہیں تجدید عہد ہے، کہ ہمیں وہ طاقت عطا فرمائیں، ہمیں وہ قوت عطا فرمائیں کہ ہم صرف آپ کی مانیں، صرف آپ کی مانیں۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے عزیز، آپ جا کر کے تاریخ کو اس جہد سے دیکھیے، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ کو اس جہد سے دیکھیں، پوری تاریخ نہیں، صرف آٹھ دن کی تاریخ پڑھیے، دو محرم سے دس محرم تک کی تاریخ پڑھیے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نکال دیجیے گا تو غلامی کروں گا۔ کیا ہے؟ صرف اتنا ہے، اصحاب حسینی حسین کی مان رہے ہیں، اپنی نہیں۔ یہی کربلا ہے، کربلا یہ سکھا رہی ہے ہمیں، ایک درس بھی اگر کربلا سے ہم لے لیں کافی ہے۔ کربلا کا مطلب حسین کی ماننا ہے، اپنی نہیں۔ یہ کربلا میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ ابھی تلوار سے خط کھینچا ہے، اگر ایک ادھر آ گئے تو سر ایسے برسے نہیں جیسے پتے برستے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے لیکن بھیا، مولا کی بھیا کی مرضی یہی ہے کہ خیمے ہٹا لو۔ آپ دکھا دیجئے ایک بھی جملہ کہاں ہو، کچھ نہیں، جا کے خود خیمے کھول لیں۔ کیا ہے یہ؟ اسی چیز نے تو عباس کو عباس بنا دیا۔
یہ کربلا ہے، مذاق نہیں ہے، کربلا جان دینے کا نام نہیں ہے، کربلا نفس کو قربان کرنے کا نام ہے۔ کربلا میں انصار حسینی نے جان بعد میں دی ہے، اپنے نفس کو پہلے قربان کیا۔ آج وہ انسان کربلائی ہو ہی نہیں سکتا، تمام معنی کے اعتبار سے حقیقتاً، جو اپنے نفس کو امام حسین کے نام پر قربان کرنا نہ جانتا ہو۔ بہت بڑا درس ہے کربلا سے ہمارے لیے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے، کربلا سکھا رہی ہے یہ۔
یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے جو جملہ امام حسین نے کہہ دیا، آپ دیکھا ذرا پلٹ کچھ اور کہا؟ نہیں، کچھ نہیں، بس سب کی نظر اس بات پر ہے کہ میرا مولا کیا چاہ رہا ہے، اتنا سا جاننا، دوسرا مقصد ہی نہیں ہے کربلا میں آنے والے ساتھیوں کا، کچھ نہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہا گیا مردد نہیں ہے کربلا میں کوئی، ارتد الناس الا ثلاثا، ارتد الناس الا سبعا، ارتد الناس الا واحدا، پیغمبر کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، سات کے علاوہ، تین کے علاوہ، ایک کے علاوہ، احادیث موجود ہیں، مرتد سے مراد کافر نہیں، ارتداد، تردید، کیا کریں کیا کریں، کیونکہ حالات ایسے ہیں، آج بیٹھ کر کے حالات کا تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو علی کے زمانے میں لے جائیے، بہت مشکل ہے، ایک انسان کے بارے میں جہاں کوئی تردید نہیں ہے جس کے دل میں، استاد کے بقول کرو کون، کمبر، کمبر کون ہے، غلام ہے، آزاد نہیں ہے جو سوچے کیا کرنا ہے، غلام ہے، غلام کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے، مولا کے چہرے پر نظر ہے، یہ کربلا سکھا رہی، کربلا میں سارے کے سارے ایسے ہیں، آپ دکھا دیجئے تو خود پڑھ کے چلا گیا ہو لڑنے کے لیے، فرزند رسول اجازت ہے؟ نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، واپس چلے گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے واپس، ہوئے، دکھا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ یہ کربلا سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے، میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں کربلا سے یہ سیکھنا ہے، حسین کی مرضی کو، یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہنے والا ایسا ہے، نہیں، میں آپ سب سے بدتر ہوں، مگر بات حقیقت یہی ہے، کوئی بھی ہو، اگر میں ایسا کروں گا میں اپنی زندگی سواروں گا، آپ ایسا کریں گے اپنی زندگی سواریں گے، درس یہی ہے کربلا کا، یہ امام ہے یعنی آگے ہیں، ایک لفظ امام میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، یہ امام ہے یعنی آگے ہیں، آگے ہیں یعنی کیا، ان کی مرضی پہلے ہے، ہماری مرضی بعد میں، ارے ہماری مرضی بعد میں ہے ہی نہیں، ہماری مرضی ہی نہیں ہے، اس منزل پر ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں اپنی مرضی ختم ہو جائے، اس نفس سے، اس خبیث نفس سے میں نکل جائے، وہ آ جائے، اور جتنی زیادہ اس کی ہم پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ مقام بلند ہوتا چلا جائے، کربلا میں سب نے جان دی ہے مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں، مقام جناب عباس کو کوئی شہید چھو نہیں پا رہا، وجہ کیا ہے؟ عباس اس منزل پر بہت آگے ہے کہ عباس کی زندگی میں بچا ہی نہیں، وہاں صرف آقا آیا ہے، بس ختم ہو گئی گفتگو، شب عاشور آئی، امام کہتے ہیں عباس اگر ان لوگوں کو ایک رات کے لیے منصرف کر سکتے ہو تو کرو، آج جنگ نہ ہو، انہیں منصرف کرو، ایک رات کا موقع مل جائے، واللہ یعلم، خدا جانتا ہے، انی لأحب الصلاۃ وتلاوۃ القرآن، کہ میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، نماز سے محبت کرتا ہوں اور تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں، رات تمام ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، نو کو صبح عاشور سے پہلے ابھی حسین مصلی سے تعقیبات پڑھ کے اٹھنے نہ پائے تھے کہ تیروں نے استقبال کیا، اصحاب حسینی نے صفیں لگا دی اپنی، خبردار کوئی تیر خیمے تک نہ پہنچا، مولا کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا، بس آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا، حسین ابن علی کا تیروں سے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، ایک بھی تیر خیمے تک نہ جانے پائے، نہ کیا منہ دکھائیں گے پیغمبر کا کرب قیامت میں. پیغام دیا گیا ہم خود لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک ایک کر کے جانے لگا، ایک ایک کر کے جانے لگا. کیا ترتیب ہے جنگ کی، 70-72 لوگ، اس میں آدھے سے زیادہ لشکر ہمرے مغروبہ میں مارا گیا، اور اس وقت سے لے کر کے ظہر تک ابھی حسین کے اصحاب موجود ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا نماز ظہر کا وقت آیا، بس میں لسٹ تمام ہو گئی. نماز ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ سیداوی حسین ابن علی کا بوڑھا صحابی، بعض لوگوں نے اچھی خاصی عمر لکھی ہے، آئے کہتے مولا یہ اول وقت نماز ہے، جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. مقایسہ کریں گے آپ؟ مولا کائنات جنگ میں کہتے میرا مسلح بچھا دیا جائے، پوچھنے والا پوچھتا یا علی یہ میدان جنگ ہے یا نماز کا موقع ہے؟ کہتے ہم اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. اور یہاں خود آتا ہے آنے والا، کہتا مولا آخری بار نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. اللہ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ خواہش؟ ایسا نہیں ہے کہ امام کو اول وقت نماز کا پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. آنے والا تھوڑا جلدی آیا ہے، امام سیکنڈ کے ہزارویں حصے تک بھی اول وقت نماز کو پہچانتے ہیں. آنے والا پہلے آیا، تاریخ کے جملے ہیں مقتل کے یہ. جب اس نے یہ بات کہی، امام نے سر جھکایا، کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد دعا دی، قد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، قرار دے. پھر کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے، یعنی اتنا پہلے آیا تھا آنے والا، ہاں یہ اول وقت نماز ہے، حبیب ان سے کہو جنگ روک دے اتنی دیر کے لیے کہ ہم نماز پڑھ لیں. اللہ، فرزند رسول، نماز. اور جواب جو ملا وہ قابل بیان نہیں ہے ممبر سے. حبیب میدان جنگ میں گئے، حسین ابن علی نے نماز کے صفے لگا ہوں، کھڑے ہوئے حسین نماز کے لیے، آواز دی سعید میرے سامنے آؤ. لوگ، دو صحابی حسین ابن علی کے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے تیروں کو روکنے کے لیے، باقی سارے ساتھی کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. حسین اس شان سے نماز رکھو، تین دن کا بھوکا، تین دن کا پیاسا، عزیز مردہ، لاشے اٹھائے ہوئے، خاک گھر میں کربلا بس ساتھیوں نے تیمم کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فرزند رسول نے نماز ظہر شروع کی، اللہ اکبر، تیروں نے مستقبال کیا، تیر آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور حسین ابن علی کے دو جانباز سامنے آئے، ایک زہیر ہے اور ایک سعید ہے. آخری فکریں پڑھ رہا ہوں، ایک زہیر ہے، ایک سعید ہے، دونوں سامنے موجود ہیں. زہیر نے بعض تیروں کو ڈھال سے روک دیا، بعض کو تلوار سے کاٹ دیا، بعض بدن پر آئے، لیکن سعید طے کر چکے ہیں آج سارے تیروں کے سینے پر، آج سارے تیروں. اللہ رے قربانی کا جذبہ، اللہ رے حسین سے محبت. اے تیروں، اگر تم نے مولا کو ہدف بنایا ہے، جب تک میں کھڑا ہوں نہیں جا سکتے، میرا سینہ چھلنی ہو جائے، لیکن فرزند رسول پر آج نہیں آئے. ایک ذاکر، ایک خطیب، یہ سوچا کرتا تھا اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی اسی طریقے سے تیر روکتے جیسے سعید نے روکے. یہ خیال ہے دل میں. ایک رات خواب میں دیکھا کربلا کا میدان گرم ہے، حسین ابن علی موجود ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے کہا کہ میرے سامنے آؤ. یہ آگے بڑھے تیروں کو روکنے کے لیے، جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، تیروں کو روکنے کے لیے آگے بڑھا. حسین نے نماز شروع کی، مولا نے جب تیر قریب آیا، یہ تیر کی سنسناہٹ دیکھی، خوف طاری ہوا ہٹ گیا، وہ تیر جا کے مولا کے لگا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے عزیزو، اگر ہم نے اپنی مرضی کو پامال نہ کیا تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. دوبارہ تیر آیا، آپ کی سوچا ضرور روک لیں گے، لیکن پھر تیر کے قریب آتے ہی خوف طاری ہوا، اچانک ہٹے، پھر تیر مولا کے لگا، تین تیر مولا کے لگ گئے. ادھر نماز تمام کی گھوم کے دیکھا کہ بھائی تو تو کہتا تھا کہ روک لے گا پیرو بکر، بڑا مولا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہ معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط پر۔ کہ وہ کیا؟ کہ آج کے بعد سے میرے اصحاب سے مقابلے کی فکر نہیں۔ پیدا کرنا، سعید سامنے کھڑے ہیں، حسین ابن علی کے طرف تیر آ رہے، ایک بھی تیر مولا کے نہ لگ سکا، سارے تیروں کو روک لیا۔ سعید کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے لیکن کوئی طاقت نہیں ہے جو سعید کو سامنے سے ہٹا دے۔ ادھر مولا نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید تیورا کے زمین پر گرے، تیورا کے زمین پر گرے۔ اب تو دیکھا گیا 17 تیر سعید کے سینے میں بے وس۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سوچنا میرے عزیزوں، مصائب کی منزل ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ سعید گھوڑے سے سعید زمین پر گرے، امام حسین قریب آئے، سعید کا سر اپنے زانو پر لے لیا۔ فرزند رسول نے کیا کہا؟ سعید نے، سعید کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے تیر روکے ہیں دوسروں نے نہیں، میں ان سے بہتر ہوں، میں نے تیر روک لیے، یہ کوئی فکر سعید کے دل میں نہیں آ رہی، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا، نہیں، بلکہ مولا سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں الرضیت منی یا مولا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی رضا کی تمنا ہے تو اپنی کسی قربانی کو بڑا نہ سمجھ لینا، حسین بہت بڑا ہے، اگر قبول کر لے تو شکر کرنا۔ آؤ ہر مجلس کے بعد پوچھے، اے کربلا میں سونے والے راضی ہو گئے؟ ہر نوحے کے بعد پوچھے، اے فرزند رسول کیا راضی ہوئے؟ ہر ماتم کے بعد پوچھے، اے فرزند رسول کیا راضی ہوئے؟ مولا نے کہا سعید میں بھی راضی، میرا پروردگار بھی راضی، تم ہم سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو۔ مقتل خاموش ہو گیا۔ ایک جملہ کہوں گا، اے سعید تم نے نماز ظہر تو پڑھوا دی، ایک بھی تیر نہ لگا، ارے عصر کا ہنگام۔ حسین نشیب میں 4000 تیر انداز حسین کا نشانہ لیے ہوئے نماز عصر کے لیے بے چین، کون ہے جو تیروں کو روکے؟ اس ذمہ داری کو حسین کے ذوالجناح نے انجام دیا، اپنے کو گھوڑے نے تلائے پر لگایا۔ اے میرے مولا،